السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکی وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراق سے فوجی انخلا سے متعلق جاری ہونے والا خط اصلی ہے, اور یہ غلطی سے جاری ہوا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیر نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. پاکستان نے آئندہ ماہ فروری میں ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس کے لیے پیش رفت رپورٹ تیار کر لی ہے. انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مصنفین نے حال ہی میں کراچی میں رونما ہونے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے, جس میں صحافی اور مصنف محمد حنیف کے ایک معروف ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ طور پر بعض سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا تھا. کوئٹہ میں سڑک کنارے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں. نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں ہونے والے حملے کے خلاف منگل کے روز بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے. نئی دہلی کی ایک عدالت نے نربھیا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں ڈیتھ وارنٹس جاری کر دیے ہیں. ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین کے سائز کی ایک نئی دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فرانسیسی نشریاتی ادارے فرانس 24 کی رپورٹ کے مطابق قاسم سلیمانی کے آبائی شہر کرمان میں بھگدڑ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک تھے. بھگدڑ میں 48 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی ایمرجنسی میڈیکل سروس کے سربراہ پیر حسین نے واقعے کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھگدڑ کے نتیجے میں ہمارے کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. سرکاری ٹی وی نے اپنی رپورٹس میں 35 ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے, جبکہ 45 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. امریکی وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اس سے ذرا پہلے امریکی فوج نے عراقی عہدیداروں کے نام ایک خط میں کہا تھا کہ امریکی فورسز آگے کی طرف پیش قدمی کی تیاری کے لیے نقل مکانی کریں گی. اتوار کے روز عراقی قانون سازوں نے پابند نہ کرنے والی قرارداد منظور کی, جس میں غیر ملکی افواج کو ملک سے نکل جانے کے لیے کہا گیا. میرین کور بریگیڈیئر جنرل ولیم ایچ سیلی نے پیر کے روز جاری ہونے والے خط میں کہا کہ امریکی فوجیں ہماری روانگی کے آپ کے اقتدار اعلیٰ کے فیصلے کا احترام کرتی ہیں. ایک امریکی فوجی عہدیدار نے خط کے اصلی ہونے کی تصدیق کی, لیکن ایک بوکھلاہٹ والے دن ایسپر نے کہا کہ وہ خط کی اصلیت کی تصدیق نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے یہ خط اس وقت دیکھا جب یہ افشا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے کہا کہ خط میں غلطی سے انخلا کا کہا گیا ہے. یہ ایک مسودہ تھا, ایک غلطی تھا, اس پر دستخط نہیں تھے اور اسے جاری نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس سوال کے جواب میں کہ امریکی فوج ایرانی ثقافتی مقامات پر فضائی حملوں کی تیاری کر رہی ہے, جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے, تو ایسپر نے جواب دیا کہ فوج مسلح لڑائی کے قوانین کی پاسداری کرے گی. ایسپر نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, اور ایران کے لیے پیغام یہ ہے کہ گیند اس کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے بری بحری اور فضائی افواج سے متعلق سروسز ایکٹ میں ترمیم کے 3 بلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت منگل کو قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس ہوا، جس کے دوران سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی شیخوار منظوری لی گئی۔ ایوان میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا۔ حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتوں نے سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی حمایت کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی اور قبائلی اضلاع کے ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے آرمی ایکٹ سے متعلق اپنی سفارشات واپس لینے کا بھی اعلان کیا۔ ایوان سے 3 بلوں کی کثرت رائے سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے آئندہ ماہ فروری میں ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس کے لیے پیش رفت رپورٹ تیار کر لی ہے۔ پاکستان نے 27 پوائنٹس پر پیش رفت رپورٹ تیار کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے بیشتر اہم نکات پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی کے دوران متفقہ طور پر رقوم کی غیر قانونی ترسیلات پر نئی تجویز کی گئی سزا مسترد کر دی ہے، تاہم جرمانہ بڑھانے کی ترمیم منظور کر لی ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مصنفین نے حال ہی میں کراچی میں رونما ہونے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں صحافی اور مصنف محمد حنیف کے ایک معروف ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ طور پر بعض سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا اور کاروائی کے بعد دفتر میں موجود ناول کی کاپیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور کوئٹہ میں سڑک کنارے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جہاں 2 بچوں کی حالت نازک ہے۔ اس بارے میں بھی کوئٹہ سے ہمارے ساتھی نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، جو کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں ہونے والے حملے کے خلاف منگل کے روز بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ ایسے ہی ایک احتجاج کے دوران احمد آباد میں کانگریس پارٹی کی طلبہ شاخ این ایس یو آئی اور بی جے پی کی طلبہ شاخ اے بی وی پی کے کارکنوں میں ٹکراؤ ہوا، جس میں کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے۔ جبکہ دہلی پولیس نے جے این یو حملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس نے طلبہ یونین کی زخمی ہونے والی صدر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں بھی سہیل انجم کی رپورٹ ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے نربھیا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں ڈیتھ وارنٹس جاری کر دیے ہیں۔ 4 مجرموں کو 22 جنوری کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے، جس میں امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ بل میں امریکی کی مسلح فوج، امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ملازمین اور اس سے وابستہ دیگر اداروں اور ایجنٹس کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ بل میں ان کمانڈروں کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے جنہوں نے قاسم سلیمانی پر حملے کا حکم دیا تھا۔ بل میں امریکی فورسز سے متعلق کہا گیا ہے کہ ان فورسز کی فوجی، انٹیلیجنس، مالی، تکنیکی یا کسی بھی قسم کی مدد کو دہشت گردی کی معاونت سمجھا جائے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین کے سائز کی ایک نئی دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیا سیارہ یا نئی دنیا سورج کے مقابلے میں حجم کے لحاظ سے 40% چھوٹا ہونے کے ساتھ کم گرم اور زمین سے 100 نوری سال کی دوری پر خلا میں موجود ہے۔ سیارے پر پانی کی موجودگی کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے، تاہم تصور کیا جا رہا ہے کہ سیارے پر پانی کے ساتھ ہوا بھی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع نے بھی ان قانونی بلوں کی منظوری دی ہے اور اب اسے بدھ کو سینٹ میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے علی فرقان نے، آئیے سنواتے ہیں آپ کو۔
اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت منگل کو قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس ہوا، جس کے دوران سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی شکوار منظوری لی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وزیر دفاع پرویز کھٹک نے آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترامیم کا بل منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا۔ اس موقع پر ایوان میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتوں نے سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی حمایت کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور قبائلی اضلاع کے دو ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے آرمی ایکٹ سے متعلق اپنی سفارشات واپس لینے کا اعلان بھی کیا۔ ایوان سے تینوں بلوں کی کثرت رائے سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 28 نومبر کو اپنے مختصر فیصلے میں پارلیمنٹ کو 6 ماہ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومتی جماعت کی رہنما اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کی رکن کنول شوزب کہتی ہیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری میں تمام پارلیمانی قواعد کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے حکومت کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں۔ کنول شوزب نے کہا کہ اس اقدام سے پارلیمنٹ مستحکم ہوئی ہے اور ووٹ کو عزت 2 پر عمل ہوا ہے۔
یہ پارلیمان مستحکم ہوا ہے اور ایگزیکٹو مستحکم ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی جو کانسٹیٹیوشنل ایک عہدہ ہے، اس کی پاورز بڑھائی گئی ہیں، نہ کہ کسی فوج کی یا بوٹ کو عزت 2 کی باتیں ہو رہی تھی، یہ ووٹ کو ہی عزت ملی ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ باتیں اور مس کانسیپشنز کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ آئین کا ہے آرٹیکل 243 جس کا سکوپ بڑھایا گیا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن قیصر احمد شیخ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی حمایت میں ووٹ دینے سے ان کی جماعت کے سیولین بالادستی کے بیانیے میں تبدیلی واقعہ ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سمیت متعدد اراکین نے پارلیمانی اجلاس میں اس فیصلے پر اعتراض اٹھائے کہ بیانیے پر یو ٹرن کیوں لیا گیا ہے۔
میں نے خود اب سوال یہ کیا پارلیمانی پارٹی میں کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ پہلے جو بیانیہ آپ نے لیا وہ آپ نے ہمیں اس وقت بھی رائے نہیں لی، وہ بیانیہ کیوں آپ نے کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ہم نے تو آپ کے پارٹی کے اوپر اعتبار کیا اور جو لیڈرشپ ہے اس پہ فیتھ ہے، اور آج بھی ووٹ اسی طرح دیں گے جو پارٹی کی لیڈرشپ کہے گی، لیکن آج ہمیں ذرا اتنا ایکسپلین تو کر دیں کہ آج جو آپ یہ کہہ رہے ہیں
بیانیے میں
جو تبدیلی جو آئی ہے، جو یو ٹرن جو ہوا ہے، میں نے ورڈ استعمال کیا یو ٹرن، تو یہ کیا وجوہات کیا ہیں؟
آرمی ترمیمی ایکٹ بل 2020، پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ 2020 اور پاکستان بحریہ ترمیمی ایکٹ 2020 قومی اسمبلی سے منظور کر لیے گئے ہیں، جن میں سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی، مدت ملازمت، ان کی تنخواہوں سمیت دیگر معاملات وضع کیے گئے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے آرمی چیف سمیت تمام مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت سے متعلق قوانین میں ترامیم کے بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور مراعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس بارے میں مسلح افواج میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ لاہور سے نوید نسیم نے اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، ان کی رپورٹ۔
آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور مراعات سپریم کورٹ اور قومی اسمبلی میں زیر بحث لائے جانے پر سابق لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ ان موضوعات پر بحث نہیں ہونی چاہیے تھی۔
پاک فوج میں اس کو مثبت طریقے سے نہیں لیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ پاک فوج یہ سمجھتی ہے کہ چیف آرمی سٹاف اور چیف ایئر سٹاف ہو یا چیف نیول سٹاف ہو، یہ انڈیویجلز نہیں ہیں, یہ ایک انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو اس طریقے سے نیسریلی انڈر ڈسکشن نہیں آنا چاہیے. اب آئی ہیں تو اس پہ مختلف قسم کی آرا آئی ہیں, ان سب پر امپیکٹ اوور آل پازیٹیو نہیں ہے رینک اینڈ فائل میں.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سمجھتے ہیں کہ بڑی جماعتوں کی طرف سے متفقہ طور پر بلز کی منظوری کو بہت ہی حوصلہ افزا سمجھا جائے گا.
جو یونانیمسلی جو پاس کیا ہے بل کو متفقہ طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, وہ ایک اس سے کانفیڈنس بڑا ہے کہ جہاں تک ملک کے دفاعی اداروں کا تعلق ہے اس کے بارے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ کوئی بھی متنازع ان کو نہیں بنانا چاہتی, کوئی ایسا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتی جس سے کہ ہمارے افواج پاکستان کے مورال پہ کوئی افیکٹ آئے.
آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیے جانے سے اس کے پاک فوج پر اثرات سے متعلق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے سے ایک بلاک لگ جاتا ہے.
اگر صرف آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے اور ان کے جو نیچے عہدے والے ہیں ان کو آگے سے کوئی اور سلاٹ نہیں دی جاتی جہاں پہ فورس اور پروموٹ ہو سکے, تو پھر ساری ایک بلاک لگ جاتا ہے وہاں پہ.
سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیے جانے سے متعلق قانون سازی کے بعد لیفٹیننٹ جنرلز کی مدت ملازمت بڑھائے جانے سے متعلق بھی نظام بنانا پڑے گا.
ایک کور کمانڈر بن گیا چیف اور وہ 6 سال کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف رہے اور باقی کے کور کمانڈر نیچے جو ہیں وہ 4-4 سال پورے کر کے تو ریٹائر ہوتے رہے, تو پھر آپ کو جب نیا چیف 6 سال کے بعد مقرر کرنا ہوگا تو پھر آپ کو اتنے تجربہ کار لوگ نہیں مل سکیں گے. ایسی صورت میں آپ کو سسٹم ضرور ڈیولپ کرنا پڑے گا جہاں سروس لمٹ جو ہے وہ نیچے والے لوگوں کی بھی بڑھائی جائے.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان نے آئندہ ماہ فروری میں ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس کے لیے پیش رفت رپورٹ تیار کر لی ہے. پاکستان نے 27 پوائنٹس پر پیش رفت رپورٹ تیار کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے بیشتر اہم نکات پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی کے دوران متفقہ طور پر رقوم کی غیر قانونی ترسیلات پر نئی تجویز کی گئی سزا مسترد کر دی ہے, تاہم جرمانہ بڑھانے کی ترمیم منظور کر لی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اس رپورٹ میں.
پاکستانی حکام کے مطابق آئندہ ماہ چین میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف اجلاس کے حوالے سے پاکستان کی عمل درآمد رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور ایف اے ٹی ایف کی دی گئی گائیڈ لائن کے حوالے سے بیشتر اہم نکات پر عمل درآمد کیا گیا ہے. پاکستانی اقدامات کا جائزہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر لیا جائے گا. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بیشتر نکات پر بہت زیادہ پیش رفت کی گئی ہے اور بہت سے ممالک نے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہباز رانا کہتے ہیں کہ پاکستان کا فی الحال گرے لسٹ میں رہنے کا امکان ہے.
یہ کوشش کریں گے کہ جو 27 ایکشن پوائنٹس ہیں 27 میں سے اکتوبر تک ہم 5 کے اوپر لارجلی کمپلائنٹ تھے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے, ہم ٹارگیٹ اس چیز کو کر رہا ہے پاکستان کہ یہ جو 5 کے اوپر کمپلائنس تھی اس کو ہم سگنیفیکینٹلی بڑھا لیں تاکہ ہم ایف اے ٹی ایف کو کچھ پروگرس شو کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے ایکشن پوائنٹس ہوں گے جس کے اوپر وہ ابھی بھی اس کی جو کمپلائنس ہوگی وہ پارشلی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے انڈر لائن میننگ کہ جب تک یہ فلی کمپلائنٹ نہیں ہوتے یا ایٹ لیسٹ سب ایکشن پوائنٹس کے اوپر لارجلی کمپلائنٹ نہیں ہوتے تو یہ بہت مشکل ہوگا ایف اے ٹی ایف کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا انٹل کوئی پولیٹیکل فیکٹرز پلے کریں.
دوسری جانب سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں کمیٹی نے متفقہ طور پر ملک کے اندر رقوم کی غیر قانونی ترسیلات پر نئی سزا مسترد کر دی, تاہم جرمانہ بڑھانے کی ترمیم منظور کر لی. اجلاس میں بتایا گیا کہ غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل پر 50 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے. مختلف ممالک میں یہ سزائیں ہماری تجویز کردہ سے زیادہ ہیں. ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء نے بتایا کہ ایف اے ٹی ایف نے سزاؤں پر جلد اور یقینی عمل درآمد کے لیے کہا ہے جس کے باعث سزا 3 سال بڑھانا ضروری ہے. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سزائیں بڑھانے سے سرکاری حکام کو قانون کا غلط استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے. سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز نے قانون مسترد ہونے پر حکومتی تحفظات کا اظہار کیا.
یہاں پہ جو ممبران کا جو میرا خیال ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ اچھا یہ تھا کہ کہیں یہ مس یوز نہ ہو یہ لا. جو ٹیم آئی ہوئی تھی اس کے فریمر جو ہیں وہ کمیٹی کو اس حد تک شاید کنوینس نہیں کر سکے جس سے کہ اس کے جو خدشات ہیں اس میں, تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک لا ہے, اب ہمیں اس پہ دوبارہ سوچنا ہوگا کہ خدشات کیسے ہوں.
کمیٹی اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام نے اس قانون سازی کو روکنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا. سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ قانون سازی کو روکنے سے ملک کو نقصان ہوگا، فیڈ اپ پاکستان کو یہ قانون سازی نہ کرنے کی سزا دے گا۔ تاہم کمیٹی ارکان نے وزارت خزانہ اور ایف آئی اے کی سفارشات کو ماننے سے انکار کر دیا اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات مکمل ہونے تک رقوم اور پراپرٹی کی ضبطگی کا عرصہ 90 دن سے بڑھا کر 180 دن کرنے کی تجویز منظور کرتے ہوئے ملک کے اندر زر مبادلہ کے نقل و حمل کے خلاف قانون کے مسودے کو مسترد کر دیا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مصنفین نے حال ہی میں کراچی میں رونما ہونے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں صحافی اور مصنف محمد حنیف کے ایک معروف ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ طور پر بعض سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا اور کاروائی کے بعد دفتر میں موجود ناول کی کاپیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے ممتاز ناول نگار محمد حنیف کا انعام یافتہ ناول اشاعت کے 11 سال بعد مبینہ طور پر پابندی کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا اردو ترجمہ حال ہی میں پھٹتے آموں کا کیس کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ محمد حنیف نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ناول کی اشاعت کے 11 سال بعد ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ صحافی اور شاعر کاشف رضا نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو چند ماہ پہلے شائع ہوا۔ محمد حنیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے انہیں جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کی طرف سے حد کے عزت کا نوٹس ملا ہے۔
جنرل ضیاء کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق، انہوں نے پچھلے ہفتے ایک لیگل نوٹس بھیجا تھا ہر جانے کا کہ میرے والد صاحب کی استداد میں جو ہے بےعزتی کی گئی ہے، تو وہ ایک لیگل نوٹس ہے، اس کا ہم جواب تیار کر رہے ہیں۔ کورٹ ایک ادارہ ہے، اگر کسی کو کتاب پہ اعتراض ہے تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، ہم وہاں پہ پیش ہو کے اپنی صفائی دینے کو تیار ہیں اور دیں گے، ہم لیگل نوٹس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ کتابیں آپ کی دکانوں سے اٹھائی جائیں، آپ کے پبلشر سے آ کے کتابیں ضبط کر لی جائیں، تو ظاہر ہے تھوڑا سا خوف تو محسوس ہوتا ہے۔
حنیف کے ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ کاروائی کے بارے میں ابھی تک کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور بعض مصنفین نے محمد حنیف کے ناشر کے دفتر پر چھاپہ مارنے کی مبینہ کاروائی کی مذمت کرتے ہوئے ناول پر مبینہ غیر اعلانیہ پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناول نگار اور کالم نویس آمنہ مفتی کا کہنا ہے کہ کتابوں اور ادیبوں پر پابندی عائد کرنا کوئی نیا عمل نہیں ہے۔
پریکٹسز کی گئی، منٹوں پہ مقدمے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم غداری کے مقدمے کا شور سنتے ہیں، جو کیا نہیں گیا تھا فرت الین حیدر پہ، لیکن ان کو بھی سننے کو ملا۔ اسی طرح سے ایسا شور و غوغا مچایا گیا کہ اوریجنل لکھنے والے ناولسٹ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی سے غائب ہو، اور مختلف طریقے سے ان کو کنٹرول کیا گیا، جس میں کتابوں کو بین کرنا، مقدمے کرنا، ڈیفیمیشن اور یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ شامل تھیں۔
انسانی حقوق کے موخر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول کسی بھی کتاب پر پابندی نہ صرف بنیادی حقوق کے خلاف ہے بلکہ یہ اظہار رائے کے حق کی بھی خلاف ہے۔
اور کتاب تو ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ زیادہ جتنی کتابیں ہوں اتنا اچھا ہے، مگر یہ میرا خیال ہے کلچر رائج نہیں چاہتے ہو کہ ہو، اور جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کتاب میں وہ انگریزی میں پہلے ہی لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اردو پہ انہیں اعتراض ہوا ہے غالباً اس لیے کہ اردو زیادہ لوگ پڑھیں گے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ پڑھیں۔
یاد رہے حنیف کے ناول میں سابق فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے آخری ایام کا ذکر ہے۔ جنرل ضیاء الحق اگست 1988 میں بہاولپور کے ایک دورے کے بعد اسلام آباد واپس جاتے ہوئے فوجی طیارے کے حادثے میں کئی اعلیٰ فوجی افسروں اور اس وقت کے امریکی سفیر کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے لیے اپنے اعلیٰ ترین جنرل کی ہلاکت پر منگل کے روز ایک نیا انتباہ جاری کیا ہے، جس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
محمد جاوید ظریف نے یہ دھمکی تہران ڈائیلاگ فورم میں اپنی ایک تقریر کے دوران دی، جس میں علاقائی دانشور اور سیاستدانوں نے شرکت کی۔
ایالات متحدہ جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت۔
امریکہ کو ایک ایسے وقت میں اور ایک ایسے مقام پر اپنے غضبناک اقدام پر ایک قطعی اور یقینی رد عمل لینا ہوگا جہاں اسے انتہائی درد محسوس ہوگا۔ جاوید ظریف نے دھمکی کی کوئی تفصیلات نہیں بتائیں جو منگل کے روز اس وقت دی گئی جب کرمان کے شہر میں ہزاروں لوگ اعلیٰ ترین جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سلیمانی کے آبائی قصبے میں جنازے کا ایک بڑا جلوس اس سوگ کا آخری مرحلہ تھا جو ملک کے بہت سے حصوں میں کئی دن سے جاری تھا۔ پیر کے روز سلیمانی کی میت دارالحکومت تہران لائی گئی جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ان کے تابوت پر روئے، جبکہ سوگواروں نے سلیمانی کو ہلاک کرنے پر امریکہ کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سلیمانی کو جمعے کے روز عراق کے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ایران انتقام کی دھمکی دے رہا ہے جبکہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ایسی کسی کارروائی کے جواب میں ایران کے 52 مقامات پر حملہ کرے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی قومی سلامتی کے مشیر، سابق مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ اگر سینٹ نے انہیں نوٹس جاری کیا تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے میں گواہی دیں گے۔ اس کی تفصیلات بھی یاسمین جمیل کی زبانی۔
ایک ایسے وقت پر جب امریکی مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایرانی اپنے کلیدی جنرل کی موت کا سوگ منا رہے ہیں۔ ملک کے راہبر اعلی نے انتقام لینے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکی صدر نے اس پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے اہم مقامات کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کو ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کی طرف سے کشیدگی بڑھانے پر تشویش ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایوان نمائندگان میں اس ہفتے ایک قرارداد پر ووٹ دیا جائے گا جس کے تحت کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی صدر کی صلاحیت محدود ہو جائے گی۔
At times like this, it's essential for Congress to provide a check on the president.
سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں کانگریس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر کی سرگرمیوں پر نظر رکھے اور جنگ اور امن کے معاملات میں اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ ادھر امریکی سینٹ میں اکثریتی لیڈر ریپبلکن مچ مکانل ڈیموکریٹس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ ملک کے بجائے پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔
Can we not at least wait until we know the facts? Can we not maintain a shred?
سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہیے جب تک مکمل حقائق سے واقفیت نہیں ہو جاتی؟ کیا ہم کچھ وقت کے لیے قومی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ تھوڑے وقت کے لیے انتظار، جس کے بعد پارٹی بنیادوں پر تقسیم سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اشتعال انگیز بیانات کے باوجود امریکہ ایران جنگ کا امکان نہیں ہے۔
There is no appetite for war in the United States, but at the same time,
امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے مائیکل روبن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب جنگ کی خواہش نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس بات پر قائل ہے کہ اگر اس نے امریکی سفارتکاروں یا امریکی کانٹریکٹرز پر ہونے والے مسلسل حملوں کے جواب میں کچھ نہیں کیا تو پھر یہ حملے جاری رہیں گے۔ اس لیے حقیقت میں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ فوجی تنازعہ ناگزیر ہوا ہے۔ تجزیہ کار باربرا لیف کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے ممالک اپنے علاقے میں جنگ روکنے کے خواہاں ہیں۔
UAE and Saudi Arabia have been very muted in what they've said, but the
Washington Institute for Near East Policy سے باربرا لیف کہہ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اظہار خیال میں بہت محتاط ہیں، لیکن ان کے بیان کا موضوع ایک ہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب کشیدگی میں کمی کی جائے اور ایسے امور کو حل کرنے کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنائی جائے۔ اسی دوران عراق کے عہدیدار ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پارلیمان کے فیصلے پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں کہ امریکی فوجیوں کو عراق سے نکالا جائے، جس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ وہ عراق پر پابندیاں عائد کر دیں گے۔
پرائم منسٹر عبدالمہدی is holding off on his, you know, the signing of this legislation.
ہٹسن انسٹیٹیوٹ سے مائیکل پریجنٹ کا کہنا ہے کہ عراقی وزیر اعظم عادل عبدالمہدی اس قانون پر دستخط نہیں کر رہے۔ کردوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، اعتدال پسند متعدد شیعہ جماعتیں اس میں شامل نہیں تھیں، اور نہ ہی سنی پارٹیوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ کچھ افراد کو بنا پارٹی بلاک کی وجہ سے مجبور ہونا پڑا، جو شیعہ ملیشیا سیاسی گروپ ہے۔ انہوں نے پارلیمان میں ووٹ دیا اور صرف وہی گروپ پارلیمان میں تھا۔ مہدی نے عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد نومبر کے اواخر میں استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے جب پارلیمان ان کے متبادل امیدوار کے لیے منظوری دے دے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، یہ وائس آف امریکہ کی اصلاحاتی ساحوک کی رپورٹ تھی کہ بیشتر امریکیوں نے ہفتے اور اتوار کے روز احتجاج کرتے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ اسے آپ سن رہے تھے بہجت جیلانی کی آواز میں. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. کوئٹہ میں سڑک کنارے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے جہاں 2 بچوں کی حالت نازک ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ منگل کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے شہر کے مرکزی کاروباری علاقے میکانگی روڈ پر اس وقت ہوا جب فرنٹیئر کور بلوچستان ایف سی کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. دھماکے سے ایف سی کی گاڑی میں سوار اہلکاروں میں سے 3 اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 زخمیوں نے اسپتال میں طبی امداد کے دوران دم توڑ دیا. دیگر 12 زخمیوں کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، جن میں سے ڈاکٹروں نے 2 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی ہے. دھماکے کے بعد پولیس اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے حکام موقع پر پہنچ گئے، وہاں موجود عینی شاہدین سے معلومات حاصل کی اور موقع سے شواہد جمع کیے. دھماکے کی ذمہ داری حزب الاحرار کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے دھماکے کی مذمت کی ہے اور سیکیورٹی اداروں کو شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی دھماکے اور سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے ہوتے رہے ہیں، جن میں درجنوں اہلکاروں سمیت متعدد شہری بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
سابق صدر ضیاء کے دور میں طلبا تنظیموں پر لگنے والی پابندی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 2019 میں ایک بار پھر ان یونینوں کی بحالی کی آواز اٹھنا شروع ہوئی، جسے ملک بھر سے حمایت حاصل ہوئی. ان یونین کی بحالی کیوں ضروری ہے اور یہ طلبہ کے مسائل کا حل کیسے نکال سکیں گی؟ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے اس رپورٹ کے ساتھ سدرا ڈار.
1984 میں طلبہ یونین پر لگنے والی پابندی کو مارشل لاء کے بعد آنے والی جمہوری حکومتیں بھی بحال کرنے کی کوششیں کرتی رہیں، لیکن قانونی پیچیدگیوں کے سبب یہ معاملہ التوا کا شکار رہا. اس برس ان کی بحالی کے لیے ملک بھر میں اچانک بھرپور آواز اٹھی. پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ملک بھر میں پرامن مظاہرے ہوئے، جن میں طلبہ نے یونین کی بحالی سمیت کئی مطالبات پیش کیے. جامعہ کراچی کے طالب علم وقاص عالم کے مطابق طلبہ کو درپیش مسائل کا حل یونین کی بحالی سے ہی ممکن ہے.
پہلا جو مطالبہ ہے وہ تو یونینز کی بحالی ہے، اس پر وہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. دوسرا طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہے، ہراسمنٹ کمیٹیز کا بننا ہے، اور فیسوں میں جو اضافے کیے گئے ہیں اس کو واپس لینا ہے.
زیادہ دور میں طلبہ تنظیموں پر لگنے والی پابندی کو یوں تو 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بڑی سیاسی جماعتوں کی طلبہ تنظیمیں نہ صرف جامعات میں خاصی متحرک رہی بلکہ ان کا اثر و رسوخ آج بھی دکھائی دیتا ہے. کراچی میں جماعت اسلامی کے نائب امیر اسامہ رضی کے مطابق پابندی کے باوجود اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مضبوط جڑوں کی وجہ جماعت اسلامی کے نظریات ہیں.
جمعیت چونکہ کسی کے سہارے پہ چلنے والی تنظیم نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان تمام اداروں کے اندر بھی اپنے آپ کو سروائیو کیا، اور اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے اپنے نظریاتی تشخص کی بنیاد پہ.
18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ملنے والی خود مختاری کے تحت طلبہ یونین کی بحالی اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان حکومتیں اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی حامی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت فی الحال ان یونین کی بحالی کا ارادہ نہیں رکھتی.
یہ سیاست واحد ایسی چیز ہے جس میں کسی آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ڈگری کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے، کوئی تجربہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی معلومات نہیں ہونی چاہیے، کوئی آپ کو سیکھنے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. تو سیکھنے کا عمل جو سیاست میں تھا وہ یہی تھا کہ آپ معاشرے میں لوگوں سے کہاں کہاں ایسے آپ کو فورمز ملتے ہیں جہاں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ایشوز کو سمجھتے ہیں.
اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سال ہر سال جاری پابندی کے باعث نوجوانوں میں سیاسی شعور اور نئی قیادت کی کمی ہوئی ہے، جسے پورا کرنا ضروری ہے.
کہ آپ کسی فرم میں یہ گلہ کریں کہ لیبر موجود نہیں ہے اور آپ کیا نام ہے अनएम्प्लॉयमेंट का बोर्ड बाहर लगा दें कि भाई यहाँ पे किसी लेबर को अलाउ नहीं है, और आप अंदर ये गिला करें कि जी लेबर तो आता ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। तो सियासतदान जब तक इंटर नहीं होगा सियासत के लिए, वो नर्सरी तो यूनियंस हैं, जब यूनियंस नहीं होंगी, जब ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, तो ये लोग जब सियासत में नहीं जाएंगे तो लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, बिल्ड नहीं होगी।
तुलबा यूनियन की बहाली, इनके दायरा कार और नज्म व जब्त का तायुन करने के लिए सिंध असम्बली एक बिल मंजूर कर चुकी है, जबकि पंजाब असम्बली में इस कानून साजी पर गौर किया जा रहा है, मगर ये देखना बाकी है कि इन यूनियन से मुतालिक कानून साजी में तुलबा की राय किस हद तक शामिल की जाती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने वाले हमले के खिलाफ मंगल के रोज भी मुल्क के कई शहरों में एहतजाज किया गया। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने ये रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि उसने तलबा यूनियन के जख्मी होने वाली सदर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
कांग्रेस की तलबा शाख नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के कारकुन मंगल के रोज अहमदाबाद में BJP की तलबा शाख ABVP के दफ्तर के सामने JNU हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि मुबैना तौर पर ABVP के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वायरल होने वाली वीडियोस में ABVP के कारकुनों को लाठी डंडों से हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस हमले में गुजरात NSUI के जनरल सेक्रेटरी समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को मुंतशिर किया। NSUI के मुताबिक उन लोगों का एहतजाज पुरअमन था, लेकिन अचानक उन पर हमला कर दिया गया, जबकि ABVP का कहना है कि NSUI के कारकुन हमला करने की नीयत से आए थे। कांग्रेस और NSUI ने इस हमले की मजम्मत की और इसे ABVP की तशद्दुद पसंदाना कार्रवाई करार दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने JNU हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस हमले में तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष समेत 34 अफराद जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 1 और 4 जनवरी को सर्वर रूम में तोड़फोड़ और मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमले के सिलसिले में आयशी घोष समेत 19 अफराद के खिलाफ 3 रिपोर्ट्स दर्ज की हैं। ताहम इतवार के रोज होने वाले हमले के सिलसिले में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि वो वीडियोज की बुनियाद पर नकाबपोश अफराद की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। आयशी घोष का कहना है कि रिपोर्ट फर्जी बुनियादों पर दर्ज की गई हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उधर बाएं बाजू के रहनुमा सीताराम येचुरी ने JNU पर हमले के सिलसिले में वाइस चांसलर को मोर्दे इल्जाम ठहराया और उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया है।
हम पहले कह रहे हैं कि वाइस चांसलर को हटाओ, दूसरा कह रहे हैं कि ये कौन किया, ये सब दे दिया, उनके ऊपर कड़ी सजा दो। अगर इंक्वायरी की बात होती हम नहीं चाहते कि बात टले, लेकिन हमें कोई इनकार नहीं है या इतराज नहीं है, मतलब इंक्वायरी करना है तो करिएगा, लेकिन तुरंत एक्शन हो और इसी को हटाओ।
वाइस चांसलर जगदेश कुमार ने हमले के सिलसिले में आज पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और एक मुख्तसर बयान में हमले को इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह करार दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के ओहदेदार अमनो अमान की जल्द अज जल्द बहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। इसी दरमियान एक गैर मारूफ तंजीम हिंदू रक्षक दल के सदर पिंकी चौधरी ने JNU हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी ही कार्रवाई की धमकी दी है।
कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे।
पुलिस इस बयान की जांच कर रही है। JNU हमले के खिलाफ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इतवार की निसफ शब से होने वाला एहतजाजी मुजाहरा अब आजाद मैदान में किया जा रहा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को इतवार के रोज जदोकोब किया गया, जिसकी तफसीली रिपोर्ट आप सुन रहे थे। इस मामले पर नफीसा हुदभाई ने भारत में भारतीय जनता पार्टी और तजियाकारों से बात की है, उनकी रिपोर्ट।
भारत में कई तालीमी इदारों ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पैरवी करते हुए शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरे किए हैं, जो उनके बखौल मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक करता है। इतवार को डंडा बरदार मुसल्ला अफराद ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों और असातिज़ा पर हमला किया, जिसमें 40 अफराद जख्मी हुए। भारत की एक वीडियो फिल्म बनाने वाले मनीष गुप्ता कहते हैं कि अभी वाजे नहीं है कि अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुजाहरीन शहरी तरमीमी एक्ट या CAA की मुखालफत कर रहे थे जब उन पर हमला हुआ।
अभी सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि JNU में जो हो रहा है और जो CAA वाला मामला है वो रिलेटेड है,
جے این یو میں اسٹوڈینٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی فیس ہائیک اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں کچھ کیا جائے. وہاں پہ گنڈے گھس جاتے ہیں. کل رات کا واقعہ ہے, قریب 60-70 لوگ گھسے, منہ پہ کپڑا باندھے ہوئے, اور ان لوگوں نے جو ملا اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی. بہت سارے ٹیچرز, بہت سارے اسٹوڈینٹس, وہ لوگ گرلس ہاسٹل میں گھس گئے. اس کے گوری ویڈیوز ہیں. ابھی آپ سے بات کرنے کے پہلے میری جے این یو کی جو جے این یو میں رہتی ہیں میری فرینڈ ہیں, ان سے بات چیت ہو رہی تھی. شی سیڈ کہ جے این یو کے باہر بھی اتنا برا ماحول تھا میلوں دور تک, اور بڑی عجیب سی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک وہ لوگ مار پیٹ کرتے رہے اس علاقے کی بجلی گل رہی.
بی جے پی کے ایک ترجمان ظفر اسلام کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی تشدد کے خلاف ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کرائے گی, لیکن ان کا کہنا تھا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اساتذہ اور طالب علم بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بی جے پی کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں.
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس طرح کا اٹیک کسی بھی یونیورسٹی کے اندر میں نہیں ہونا چاہیے. کسی طرح کے وائلنس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں. جو لیفٹ اور کانگریس دیگر اپوزیشن پارٹیز ہم لوگوں کو کسی طرح سے نشانہ بنانا چاہتی ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹ ونگ کو استعمال کر رہی ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنی جو مین ونگ ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے, اس لیے اسٹوڈنٹ ونگ کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ ہر یونیورسٹی میں پڑھائی کی بجائے وہاں کا ماحول خراب ہو اور کہیں نہ کہیں اس کا پولیٹیکل فائدہ وہ اٹھانا چاہتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے جس یونیورسٹی میں بھی ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے, اور خاص کر اگر آپ جے این یو کے بارے میں چونکہ آج بات کر رہے ہیں تو جے این یو میں آپ دیکھیے لیفٹ بہت اسٹرانگ ہے اور ہر بار لیفٹ جیتتی ہے وہاں پر, ان کی اسٹوڈنٹ یونین میں میں ایک دبدبا رہتا ہے اور سارے بچوں کو وہ کہیں نہ کہیں بوالگا میں رکھ کے اور خاص کر بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ورگ لانے کا کام اکثر کرتی ہے.
ابھی آپ بھارت کے ایک صحافی منیش گپتا اور بی جے پی کے ایک ترجمان ظفر اسلام کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
نئی دہلی کی ایک عدالت نے نربھیا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں ڈیتھ وارنٹس جاری کر دیے ہیں. چاروں مجرموں کو 22 جنوری کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی جائے گی. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ستیش کمار اروڑا نے موت کا فرمان یعنی ڈیتھ وارنٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ سزا یافتگان 14 دنوں کے اندر اپنے تمام قانونی استحقاق کا استعمال کر سکتے ہیں. ان کے نام مکیش, ونے شرما, اکشے سنگھ اور پون گپتا ہیں. ان کو ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے عدالت میں پیش کیا گیا. سزا یافتگان کے وکیل اے پی سنگھ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں کیوریٹو پٹیشن یعنی فیصلے میں اصلاح کی عرضی داخل کریں گے, جبکہ نربھیا کی ماں نے جو کہ وقت عدالت میں موجود تھیں اسے انصاف کی جیت قرار دیا اور کہا کہ عدالت میں خواتین کا اعتماد بڑھے گا.
7 سال سے جو ہم سنگھرش کر رہے تھے آج وہ پورا ہوا. 22 تاریخ کو ان کو پھانسی ہو جائے گی. یہ انصاف صرف نربھیا کے ماں باپ کا نہیں تھا, نربھیا کا نہیں تھا, یہ پورے دیش کے بچیوں کا انصاف تھا, پورے دیش کے بچوں کا تھا, کیونکہ بچیوں, بچے, میڈیا سب نے میرا ساتھ دیا. آج سب کو انصاف ملا. میں دیش کے بچیوں کو, دیش کے سبھی میڈیا کو, دیش کے بچیوں کو, بچوں کو سب کو دھنیواد دیتی ہوں.
یاد رہے کہ ایک 23 سالہ میڈیکل کی طالبہ کو 16 دسمبر 2012 کی شب میں ایک چلتی بس میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے ساتھ وحشیانہ تشدد بھی کیا گیا تھا. پہلے دہلی میں اور پھر سنگاپور میں اس کا علاج ہوا, مگر چند روز کے اندر اس کی موت ہو گئی تھی. اس واقعہ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ملک میں زبردست احتجاج کیا گیا, جس کے بعد حکومت نے جنسی زیادتی کے قوانین سخت کر دیے تھے. اس کیس کے تمام 6 ملزمان گرفتار کیے گئے تھے. ان میں ایک نابالغ ملزم کا کیس جوینائل جسٹس کورٹ میں چلا, جبکہ ایک ملزم نے تہاڑ جیل میں خودکشی کر لی. ایک ذیلی عدالت نے تمام 4 ملزموں کو ستمبر 2013 میں سزائے موت سنائی تھی, جس کی توثیق دہلی ہائی کورٹ نے مارچ 2014 میں کی. سپریم کورٹ نے مئی 2017 میں فیصلے کو برقرار رکھا. اس نے نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی ڈرون حملے میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران کی طرف سے بدلہ لینے کے اعلان کے بعد امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے تمام فریقین کی طرف سے کشیدگی کی شدت کم کرنے پر زور دیا ہے. جنرل قاسم سلیمانی کو گزشتہ جمعے کے روز بغداد ایئرپورٹ پر ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کی ہلاکت کے بعد تمام تر مشرق وسطی میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. کشیدگی میں اضافے کے خدشے کے باعث نیٹو نے عراق میں اپنا تربیتی مشن روک دیا ہے. اس بارے میں لندن میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امریکہ نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے سلسلے میں اپنے یورپی اتحادیوں کو پیش کی اطلاع نہیں دی تھی. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جنرل سلیمانی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار نہیں کرے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرح برطانیہ نے بھی جنرل سلیمانی کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہے. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی کیرن وان ہپل کہتی ہیں
قاسم سلیمانی has been responsible for the deaths of hundreds of American troops and other Western troops.
قاسم سلیمانی سینکڑوں امریکی اور دیگر یورپی فوجیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں جن میں برطانوی فوجی بھی شامل ہیں. اس وقت جبکہ ایران میں لاکھوں لوگ ان کی ہلاکت کا سوگ منا رہے ہیں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان میں تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی صبر و تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یورپین یونین نے کشیدگی کم کرنے کی خاطر ایران کے وزیر خارجہ کو برسلز آنے کی دعوت دی ہے. یورپین کمیشن کے ترجمان پیٹر سٹانو کہتے ہیں
There is a mutual understanding that the engagement should continue, but it's on the Iranian side to
اس بارے میں مشترکہ طور پر افہام و تفہیم موجود ہے کہ رابطے جاری رہنے چاہیے. تاہم ایران کی طرف سے بھی ہمیں مطلع کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جوہری افسودگی پر عائد پابندیوں کا احترام نہیں کرے گا، یورپی ممالک کو اب بھی امید ہے کہ 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کو بچایا جا سکتا ہے. امریکہ کے معروف تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کی فیلو ہولی ڈیگرس کہتی ہیں
In my view, I don't think the deal is dead until
میرے خیال میں 2015 کا جوہری معاہدہ اس وقت تک غیر مؤثر نہیں ہوگا جب تک کشیدگی اس قدر نہ بڑھ جائے کہ وہ جنگ کی طرف لے جائے. ایران نے بدلہ لینے کے لیے فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے اور امریکہ کے اتحادیوں کو خدشہ ہے کہ انہیں بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے. نیٹو نے عراق میں اپنا تربیتی مشن روک دیا ہے. یہ مشن کئی سو فوجیوں پر مشتمل ہے جو داعش کو شکست دینے کے لیے مغربی اتحاد کا ایک حصہ ہے. اتحاد کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹنبرگ نے پیر کے روز یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں نیٹو امریکہ کا ساتھ دے گا یا نہیں. ان کا کہنا تھا
We have recently seen an escalation by Iran, including the strike on a Saudi energy facility.
ہم نے حال ہی میں ایران کی طرف سے کشیدگی میں اضافہ دیکھا ہے جس میں سعودی تیل کی تنصیبات پر حملہ اور ایک امریکی ڈرون کو مار گرانے کے اقدامات شامل ہیں. ہماری آج کی ملاقات میں اتحادیوں نے صبر و تحمل اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. کوئی نئی محاذ آرائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی. اس وقت سب کی نظریں ایران پر ہیں کہ کیا وہ عالمی سطح پر صبر و تحمل کے مشورے کو مانتا ہے یا پھر بدلہ لینے کے وعدے پر عمل کرتا ہے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ اگر سینٹ نے انہیں نوٹس جاری کیا تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے میں گواہی دیں گے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
پیر کے روز بولٹن کے اس بیان سے ڈیموکریٹس کو صد ٹرمپ کی جانب سے اپنے سیاسی فائدے کے لیے یوکرین سے تحقیقات کروانے کی کوششوں کے بارے میں امکانی طور پر پس پردہ موجود اہم نقطہ مل جائے گا. بولٹن صد ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے چار مشیروں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں سینٹ کے اعلی ترین ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر کہتے ہیں کہ انہیں مواخذے کے مقدمے میں گواہی کے لیے بلایا جانا چاہیے. لیکن سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل، جو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے وکلا کے ساتھ مقدمے کی حکمت عملی مربوط کر رہے ہیں، ایسے کسی گواہ کو بلانے میں تامل سے کام لے چکے ہیں جس سے سینٹ کے کسی ڈیموکریٹک لیڈر کے لیے ایسا نوٹس جاری کرنے کے حالات پیدا ہوں. سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کہتے ہیں
We ask, is the president's case so weak that none of the president's men can defend him under oath?
ہم پوچھتے ہیں کہ کیا صدر کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ صدر کا کوئی بھی آدمی حلف کے تحت ان کا دفاع نہیں کر سکتا؟ کیا صدر کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ صدر کا کوئی بھی آدمی حلف کے تحت ان کا دفاع نہیں کر سکتا؟ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے مجرم ٹھہرانے کے لیے 100 رکنی سینٹ کے 2/3 اکثریتی ووٹ درکار ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ اگر تمام 47 ڈیموکریٹس انہیں قصوروار ٹھہرانے کے حق میں ووٹ دیں تو کم از کم 20 ریپبلکنز کو صدر کے خلاف ووٹ دینا ہوں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ 3 ماہ سے لگی آگ بجھانے کے لیے آسٹریلین فائر فائٹرز موسم کی تبدیلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس آگ نے آسٹریلیا میں لاکھوں ہیکٹر رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
آئندہ ہفتے پورے جنوب مشرقی آسٹریلیا میں درجہ حرارت کم ہونے اور بارش کی توقع ہے، جس سے فائر فائٹرز کو رکاوٹیں دور کرنے، جھاڑ جھنکار کو صاف کرنے اور آگ کو قابو میں لانے کا موقع ملے گا۔ ساؤتھ ویلز رورل فائر سروس کمشنر شان فیز مومن کہتے ہیں،
We've still got 130 fires burning across the state and over 60 of those are not contained. The good news is they're all down at the advice level, which means they're not posing.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ریاست کے مختلف علاقوں میں 130 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جس میں سے 60 مقامات پر اس کو روکا نہیں جا سکا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ان تمام کی شدت کم ہو رہی ہے، یعنی اس میں لوگوں کے لیے خطرے والی بات نہیں رہی، بلکہ صورتحال کچھ مزید بہتر ہوئی ہے اور چند مقامات پر بشمول جہاں آگ لگی تھی بارش بھی ہوئی ہے، جس کا ملا جلا نتیجہ نکلا ہے، لیکن ایک طرح کا عارضی، جسمانی اور جذباتی، اگر کچھ نہیں تو آگ کی شدت ضرور کم ہو رہی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ یہ بارش جنوبی ویلز، وکٹوریا، جنوبی آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ کی ریاستوں میں سینکڑوں مقامات پر لگی آگ بجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ گزشتہ ستمبر سے لگی ہوئی اس آگ سے 2000 سے زائد مکانات سمیت کم از کم 80 ملین ایکڑ زمین پر جنگلات اور دیگر اشیاء جل کر تباہ ہو گئی ہیں اور 25 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم اسکاٹ میرسن، جنہیں آگ بجھانے میں ناکامی پر شدید تنقید کا سامنا ہے، جنگل کی اس حالیہ آگ کے متاثرہ رہائشیوں، تجارت اور کسانوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے شدت پسند گروپ الشباب کی طرف سے اتوار کے روز کینیا کے فوجی اڈے پر حملے کا مقصد پوائنٹ اسکور کرنا تھا۔ تاہم ان کے مطابق اس حملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف علاقے میں مضبوط تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ ماریا ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
کینیا کے منڈا بے فضائی اڈے سے کئی کلومیٹر دور تک گولہ باری کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ حملہ آوروں نے الگ صبح فضائیہ کے اس انتہائی محفوظ اڈے کا حصار توڑتے ہوئے حملہ کیا، تاہم انہیں واپس دھکیل دیا گیا۔ کینیا کی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 5 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ اس حملے میں 3 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے، جن میں 23 سالہ آرمی اسپیشلسٹ ہینری مے فیلڈ بھی شامل تھا۔ ہیزل کریسٹ گاؤں کے کلرک اسحاق وائزمین کا کہنا ہے،
break my heart, it's you see people and I just saw them this summer,
میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس سے اسی موسم گرما میں ملا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہوں، بس میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ سہان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے میٹ برائیڈن کہتے ہیں کہ یہ ایک دلیرانہ حملہ تھا۔ وہ بتاتے ہیں،
I think we might see a threat that could bifurcate or move in one of two ways. Either this is an indication,
میرے خیال میں ہم ایک ایسا خطرہ دیکھ سکتے ہیں جو ایک طرف یا پھر دونوں اطراف میں ہو۔ یا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ الشباب کینیا پر حملے جاری رکھنا چاہتا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا پھر یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ الشباب اب امریکی اہداف کو نشانہ بنانے پر مصر ہے۔ کینیا کے سیکیورٹی امور کے ماہر مصطفیٰ علی کہتے ہیں، اس حملے سے پہنچنے والے نقصان کو الشباب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
ostensibly to score some propaganda points so that it can use that for,
یہ الشباب کی طرف سے ایک دلیرانہ حملہ تھا جس کا مقصد پوائنٹ سکور کرنا تھا، تاکہ وہ اسے صومالیہ اور دنیا بھر میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر سکے۔ صومالیہ کی سرحد کے قریب واقع مقبول سیاحتی مقام لامو بھی واقع ہے، جسے یونیسکو کی طرف سے ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ بھی ان حملوں سے کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب پاکستان میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ زیر بحث ہے، کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری آخر اس قدر غصے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ لوگوں پر ہاتھ اٹھانے تک سے گریز نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحافی ہوں، سیاستدان یا عام پاکستانی، وہ آپس کے اختلافات میں ریاستی اداروں کو بیچ میں لانا کیوں کر مناسب نہیں سمجھتے؟ اسد حسن کی اس بارے میں رپورٹ.
وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری ایک بار پھر شہ سرخیوں کا موضوع بنے، ایک بار پھر ایک اینکر پرسن پر ہاتھ اٹھایا اور اس بار بھی ایک شادی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا. فواد چودھری کو غصہ ہے کہ اینکر پرسن مبشر لقمان نے اپنے یوٹیوب چینل کے پروگرام میں ان پر ایسے الزام لگائے جس سے نہ صرف ان کو تکلیف پہنچی بلکہ خاندان والوں کو بھی.
آپ اپنے یوٹیوب چینل کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ آپ کی فلانے کے ساتھ پورن مووی ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پورن مووی کہاں ہے اور آپ کہیں نہیں وہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ یا یہ پاکستان ہو سکتا ہے امریکہ کی سوسائٹی میں یہ اتنی بڑی بات نہ ہو، پاکستان کی سوسائٹی میں یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کی اپنی عزت نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت بھی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ سفر کریں ان معاملات کے اوپر؟
سوال مگر یہ ہے کہ اگر وفاقی وزیر کو یقین ہے کہ ٹی وی میزبان غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو انہوں نے میزبان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ وہ ہاتھا پائی پر کیوں اتر آئے؟
اگر ہم امریکہ میں ہوتے تو ایگزیکٹلی یہی ہونا تھا، کیونکہ ان کی تو نوکریاں کیا، ان کی جائیدادیں بھی بک جانی تھی اس طرح کے الزامات لگانے کے بعد، اور کوئی آدمی باہر جو ہے وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ
سیریس نہیں لیتی. سمیع ابراہیم بھی کرنٹ افیئرز کے پروگرام کے سینئر میزبان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چند ماہ قبل جب فواد چودھری نے ہی ان پر ایک شادی ہی میں ہاتھ اٹھایا تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے گئے مگر کہیں سنوائی نہ ہوئی.
پاکستان کا آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی آر تک درج نہیں، میں ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا. ڈاکٹر شاہل مسعود کی کسی طرح کوئی داد رسی نہیں ہو سکی، ان کی صحت پوری طرح جو ہے نا پوری طرح متاثر ہوئی، اور آج یہ مبشر لقمان صاحب نے کے ساتھ جو ہوا. لیکن فواد چودھری ابھی تک وزیر ہیں اور بڑے فیورٹ وزیر ہیں.
سرکاری ادارے کیوں غیر فعال ہیں اور لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا حل ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ فواد چودھری اس بارے میں کہتے ہیں،
عدالتوں جو ہیں وہ ڈیفیمیشن لاز امپوز نہیں کر رہے ہیں، ایف آئی اے کی سائبر کرائم اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہے. اور میں جو ہے وہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، آپ آگے بھی بات کر چکا ہوں، اگر آپ سسٹم نہیں بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پرسنل ہینڈلنگ ہوں گی، پرسنل ہینڈلنگ ہو رہی ہے.
سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ فواد چودھری جیسے طاقتور لوگ اداروں کے کام میں رکاوٹ ہیں.
میں تو یہ وہ کلپس آن ریکارڈ ہیں بھائی، اور پھر ٹویٹس ہیں ان کے جس میں انہوں نے پہلے کہا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں گا، اور یعنی انہوں نے جو گفتگو کی پرچہ ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو انہوں نے نہ صرف مجھے مارا بلکہ ان کے خلاف وہ پرچہ بھی درج نہیں ہوا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں،
طاقتور لوگ تو ایک دوسرے کو مار پیٹ کر اپنا غصہ نکال لیتے ہیں، عام آدمی کہاں جائے؟ اس کے لیے کوئی نظام یا بندوبست ہے جو ریاست فراہم کرتی ہو؟ فواد چودھری کہتے ہیں کہ سسٹم تو بنانا پڑے گا ورنہ لوگ اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے.
یہی تو مجبوری ہے، یہاں پہ کیا آدھے سے زیادہ قتل تو غیرت کے نام پہ ہو رہے ہیں، اور وہ کیوں ہو رہے ہیں؟
وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنی انتخابی مہم میں باور کراتے رہے ہیں کہ ریاست کے ادارے کمزور اور غیر فعال ہیں. شہریوں کو انصاف اور سہولیات کی فراہمی کے لیے ان اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. تنقید مگر حکومت پر یہ ہو رہی ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات کے لمبے چوڑے نعروں اور دعووں کے باوجود ان اداروں کے کام کے طریقہ کار میں کوئی بڑی جوہری تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔